मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العباده। قران مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز گونج رہی ہے، میرا خیال ہے صاف آواز آ نہیں رہی ہے، صحیح آ رہی ہے؟ بالکل ماشاء اللہ۔ ایک تو لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے، ایک وہاں ایک وہاں، تو ایسے دائیں بائیں میں دیکھتا کیسے رہوں گا۔ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آسان ہوتا ہے بات کرنا۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں خدا کو پکارنے کا تصور موجود ہے۔ جتنی بھی دنیا میں عبادت گاہیں ہیں، جس مذہب کے بھی گڑھے ہوئے معبود ہوں یا حقیقی معبود ہو، ہر مذہب میں دعا ہے۔ بس بیٹھ جائیں بھیا، پیارا، ہر مذہب میں دعا، پکار جسے کہا جاتا ہے۔ ہندو لوگ جو مندروں میں جاتے ہیں اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے، عیسائی لوگ جو چرچوں میں جاتے ہیں، آواز ہی صحیح نہیں آ رہی، تو کل ڈاکٹر ذاکر نائک کا پرسوں بیان تھا نا، پورا بیان اس پر تھا کہ دائی کو ضرورت ہوتی ہے صحیح مائک کی، اس پہ پیسہ خرچ کیا کرو۔ تو اب آواز اتنی گونج رہی ہے، مجھے ہی میری آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ خوشی کو ختم کرو میرے بھائی۔ تو ہندو لوگ مندروں میں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں مندروں میں بھائی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں جا کے بھگوان سے مانگیں گے تو بھگوان ہماری مراد کو پورا کرے گا۔ عیسائی لوگ چرچ میں جاتے ہیں، بھائی یہاں ہماری مرادیں پوری ہوں گی۔ اچھا، جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ کہیں بھی نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں ہماری حاجتیں پوری کرنا معاذ اللہ خدا کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ آپ کی کوئی حاجت ہے تو آپ بجائے خدا سے، اللہ سے، بھگوان سے، عیسیٰ ابن مریم سے، کسی سے مانگنے کے بجائے سیدھا سیدھا آپ لاجک اختیار کریں، اسباب اختیار کریں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کے لیے دعا مانگنا، پکارنا، خدا کو پکارنا، اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا مائک خراب ہے تو آپ اللہ سے دعا نہ مانگیں، آپ ان لوگوں سے بولیں اس کو ٹھیک کر دو تو ٹھیک ہو جائے گا، وہ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دنیا دار الاسباب ہے، نہ مندر جانے کی ضرورت، نہ مسجد جانے کی ضرورت، نہ مزار جانے کی ضرورت۔ کام پورا کرنا ہے تو مزار کے بجائے بازار جاؤ، آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے بازار چلے جاؤ، کوئی بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ٹینشن ہے تو اس ٹینشن کے اسباب دیکھو، بھائی کیا سبب ہے کہ آپ کی ٹینشن دور نہیں ہو رہی، وہ ٹینشن دور کرنے کی کوشش کرو، پھر بھی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب دماغ کا کوئی کیمیکل آگے پیچھے ہو گیا ہے، تو کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ۔ کہہ رہے دیکھو ہم جو کام کرتے ہیں تو کام کرنے سے کام ہوتا ہے، کام نہیں کرنے سے کام نہیں ہوتا. ایک ایتھیسٹ کا اکثر میں ملفوظ سناتا ہوں کہ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا کہنے لگا کہ دیکھو ایکسلیریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے، تو خدا کہاں ہے؟ خدا کہاں ہے بھائی؟ خدا کو میں جب مانوں جب ایکسلیریٹر پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی رکے اور بریک پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی چلے. نہیں آ رہا میرا خیال ہے، نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ مجھے تو نہیں آ رہی کیونکہ میری آواز کانوں میں اتنی گونج رہی ہے کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ وہ طبقہ ہے جن کی نظر میں معاذ اللہ نقل کفر، دعا سے زیادہ لغو عبادت کوئی ہے نہیں. وہ کہتے ہیں دعا بالکل بیکار چیز ہے کیونکہ کام کرنے سے ہوتا ہے، نہیں کرنے سے نہیں ہوتا. دعاؤں میں کچھ بھی نہیں رکھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں تین طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے سرے سے ہمیں کسی کام کے لیے دعا کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسباب اختیار کریں، کام ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے تو یا تو خودکشی کر لیں یا صبر کر لیں، جو مرضی کرنا ہے. دوسرا طبقہ یہ ہے جو کہتا ہے بھائی ہمیں دعا کی ضرورت ہے لیکن کس سے دعا مانگیں وہ ہمیں اس بارے میں گائیڈ نہیں کرتے. کوئی کہتا ہے مزاروں پہ جا کے مزار والوں سے مانگو، کوئی کہتا ہے مندروں میں جا کے بتوں سے مانگو، کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت، عیسیٰ ابن مریم سے مانگو. کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے تعویذ گنڈے باندھو تو سارے کام ہو جائیں گے. حالانکہ جس نے جو تعویذ گنڈے دے رہا ہے اس کے اپنے سارے کام نہیں ہو رہے، تبھی تو وہ تعویذ گنڈوں کا بزنس کر رہا ہے. اگر اس کے کام ہو رہے ہوتے تو تعویذ گنڈوں کا کام کر رہا ہوتا وہ؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اگر اس کے کام ہو رہے ہوتے تو وہ یہ والا کام کر رہا ہوتا. اس کی مثال ایسے ہے، یوٹیوب پہ آپ کو پیسہ کمانے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں، وہ اس لیے بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ. آپ لوگ جملہ کمپلیٹ کر لیا کرو میرے بھائی. وہ یوٹیوب پہ آپ کو پیسے کمانے کا طریقہ کیوں بتا رہا ہے؟ اس کے پاس خود پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں ہے، ورنہ وہ کمانے کا طریقہ اختیار کر رہا ہوتا نا، کمانے کے طریقے تھوڑی بتا رہا ہوتا آپ کو. ہاں کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں اس میں. تو اس لیے جس کا اپنا کوئی کام نہ بن رہا ہو وہ لوہانی علاج کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے اپنے کوئی کام ہو نہیں رہا ہوتا. تو اس نے کہا چلو لوگوں کے کام بنانا شروع کر دو، تو یہی ایک کام ہے ہمارا، یہی جاب ہے ہماری. تو دنیا میں تین طبقے ہیں. ایک طبقہ جو کہتا ہے دعاؤں میں کچھ نہیں رکھا، سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اسباب سے. دوسرا طبقہ وہ یہ کہتا ہے دعاؤں سے سب کچھ ہوتا ہے لیکن دعا کس سے مانگی جائے، کب مانگی جائے، کیا مانگا جائے، ان کے پاس اس بارے میں گائیڈنس نہیں ہے. وہ مندروں میں جاتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم کو پکارتے ہیں، مزاروں کو پکارتے ہیں. تو ہمیں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں گائیڈ نہ کرتے کہ دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے، مانگنی چاہیے تو کس سے مانگنی چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، کس طرح سے مانگنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام نے بتائی ہیں. اور یہ اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. یہ گائیڈنس ہمارے علاوہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. پہلی بات تو یہ دعا ضروری کیوں ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دعا کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں دنیا سب کچھ اسباب سے چلتی ہے، یہ نظریہ ہی غلط ہے. اگر دنیا اسباب سے چل رہی ہوتی تو سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی، جب کائنات نہیں تھی، دنیا نہیں تھی، تو کون سا سبب تھا جس سے دنیا وجود میں آ گئی؟ دنیا کی تو ابتدا ہی بغیر کسی لاجک اور بغیر کسی سبب کے ہوئی ہے. اس کے تو خمیر میں یہ چیز شامل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ اگر ہر کچھ سب کچھ سبب سے ہی ہو رہا ہے تو پہلا ذرہ پیدا کیسے ہوا؟ وہ کلمہ کن کی طاقت سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ کلمہ کن کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی دنیا اسباب سے جڑی ہوئی ہے مگر جوڑنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ مسبب الاسباب ہے. جب اسباب سے کام نہیں چلے گا تو کلمہ کن کی طاقت والے سے کانٹیکٹ کیا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو کوئی کام آپ سے نہ ہو رہا ہو تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ میرے دائرہ کار میں ہی نہیں آتا, تو آپ اوپر رابطہ کرتے ہو نا کہ جس کے دائرہ کار میں آتا ہے ان سے رابطہ کیا جائے. رشتے کی مثال لے لیتے ہیں, لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ مان نہیں رہے. تو میں جواب میں کہتا ہوں میں لڑکی کا ابا نہیں ہوں, یہ رشتہ میرے دائرہ کار میں نہیں آتا, تو مجھے کیوں فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ میری شادی کرا دو؟ یہ کنٹرول کس کے پاس ہے بھائی؟ جہاں تو کرنا چاہتا ہے اس کے ابا کے پاس ہے. تو بھائی ہمیں دنیا میں, ہم نے دنیا میں یہ سیکھا ہے, دنیا میں تجربوں سے ایک چیز حاصل کی ہے کہ اختیارات جس کے پاس ہوتے ہیں کام بنانے کے لیے رابطہ اس سے کیا جاتا ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں مفتی صاحب میری توند نکل رہی ہے, پیٹ کم کرنے کا طریقہ بتا دیں. میں ان سے کیا کہتا ہوں میرے بھائی, میں توند کی برائی جو اسلام میں ہے وہ تو بتا سکتا ہوں, توند کم کرنے کا طریقہ میرے پاس نہیں ہے. کس کے پاس ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس ہے. یہ اختیارات میرے پاس نہیں ہے. تو ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اسباب سے کام دنیا میں ہوتے ہیں, یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. لیکن جہاں اسباب فیل ہو جائیں, اسباب کی دنیا میں انسان مایوس ہو جائے, تو رابطہ کس سے کیا جائے گا؟ اس ذات سے جو کسی کام کے کرنے میں کسی لاجک اور سبب کی محتاج نہیں ہے. اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. اب جو اللہ کے منکرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں دنیا میں سب کچھ سبب سے ہوتا ہے لہذا اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اگر دنیا میں سب کچھ سبب سے ہوتا ہے تو یہ کائنات بغیر سبب کے پیدا کیسے ہو گئی؟ تو پیدا ہی بغیر سبب کے ہوئی ہے. اس کا مطلب کوئی ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے میں سبب کی محتاج, بولو, نہیں ہے. اتنی بڑی حقیقت, اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی ہے؟ لوگ کہتے نہیں ہیں مولانا, لوگ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے نہیں کرتے, ادھر ادھر کی پھینکتے رہتے ہیں. ارے میرے بھائی اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے, زمینی حقیقت نہیں ہے, اس کا یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے کہ یہ کائنات کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئی ہے. کچھ نہیں تھا تو پیدا کر دیا اللہ نے, ورنہ خود سے کیسے ہو گئی؟ سب سے بڑا جو یونیورسل ٹروتھ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے, اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت ہے. تو کتنی بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی ذات موجود ہو جو کلمہ کن سے پوری کائنات کو سیکنڈوں میں پیدا کر سکتی ہو, آپ کے پاس ایک ایسی ذات ہو جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہ ہو, اور آپ کا کام جب اٹک جائے تو آپ اس ذات کو چھوڑ کر صرف اور صرف اسباب کے پیچھے لگ جاؤ. تو یہ بہت بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی حماقت ہے بھائی. آپ کے پاس ایک ایسی ذات موجود ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. دوسری بات, دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ انسان جب اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے, تو مجھے ایک بات بتاؤ, مایوسی سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ مایوسی سے ڈپریشن ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. تو اس کا مطلب ہر وہ کام, اچھا اور ڈپریشن اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर आपने देखा जो कहे कि भाई मैं आपको एक ऐसी टैबलेट दूंगा जिससे आपकी डिप्रेशन बढ़ेगी और आप सेहतमंद हो जाएंगे? कोई देखा आपने ऐसा डॉक्टर? अगर ऐसा डॉक्टर है तो उसको खुद इलाज की जरूरत है। आप कहेंगे भाई पहले आप दो गोलियां आप खाएं आप, ताकि आपकी ऊपर की सेटिंग सेट हो। तो दुनिया में एक उसूल है कि डिप्रेशन अच्छी चीज नहीं है। तो जाहिर है जो चीज डिप्रेशन को खत्म करने वाली होगी वो भी अच्छी होगी। क्या ख्याल है भाई? बीमारी अच्छी चीज नहीं है, तो जो बीमारी को खत्म करने वाली चीज होगी वो बुरी होगी कि अच्छी होगी? वो अच्छी होगी। तो डिप्रेशन खत्म हो नहीं सकती जब तक मुसब्बिबुल असबाब पे नजर ना हो, क्योंकि अगर आप असबाब के गिर्द घूमते रहोगे तो बहुत सारे असबाब ऐसे हैं जिनको जो नुकसान के सबब है, और वो सबब को दूर करना आपके इख्तियार में नहीं होता। देखो कितने लोग मुझे बताते हैं कि हम पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, आ ही नहीं रहा। हर तरह से तजर्बा करके देख लिया, पैसा नहीं आ रहा, डिप्रेशन में जा रहे हैं। कहते सारे कारोबार करके देख लिए, सारी मुलाजमतें करके देख ली, फिर भी नहीं आ रहा। असबाब सारे फेल हो गए। तो अगर असबाब में इसको खुश करने की सलाहियत होती, डिप्रेशन दूर करने की सलाहियत होती, तो ऐसे लोग जिनके सारे असबाब फेल हो गए वो कभी खुश रह सकते हैं? बोलते क्यों नहीं? नामुमकिन है मेरे भाई। तो मेरे भाई दुआ की जरूरत हमें इसलिए भी है कि हमें तो ये यकीन होना चाहिए कि कोई ऐसी जात है जो कुछ करने के लिए किसी सबब की मोहताज नहीं है। देखो हजरत मरियम कितनी टेंशन में थी जब अल्लाह ने उनको बगैर शौहर के बेटा दे दिया। सख्त टेंशन में थी कि नहीं थी? या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुंतु नसियम मनसिया। जब बेटा पैदा हुआ है तो परेशान हुई कि इस बेटे को मैं पब्लिक के सामने, बनी इसराइल के सामने कैसे लेके जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, ऐ कंवारी मरियम, ऐ पाक दामन मरियम, ये तूने क्या किया, मैं लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूंगी कि ये हलाल बेटा है, ये माज़ अल्लाह वलद देना नहीं है। किस कदर टेंशन हुई हजरत मरियम को। अल्लाह ने ये टेंशन असबाब के जरिए दूर की है या बगैर सबब के दूर की है? बगैर सबब के। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मां की गोद में जबान दी, जब वो बच्चे को लेकर गई है तो दूध पीता बच्चा बनी इसराइल को कह रहा है कि मेरी मां बदकार नहीं है। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताब, आम इंसानों की तरह नहीं बल्कि मुझे इंजील मिलेगी। आतानियल किताब वजअलनी नबिया, और मैं पैगंबर बनूंगा। अल्लाह ने मुझे क्या बनाया है? पैगंबर बनाया है। वजअलनी मुबारकन, अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया। अइनमा कुंतु, मैं दुनिया में जहां भी जाऊंगा। वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़का, वो मेरे जरिए से नमाज और ज़कात को जिंदा करेगा। ये सारे अच्छे अच्छे काम मेरे जिम्मे हैं। कोई ऐसा बच्चा जो बगैर बाप के पैदा हो और माज़ अल्लाह उसके नसब में खराबी हो, वो पैदा होते ही ऐसी पुरजोर तकरीर और अल्लाह की ऐसी किबरियाई कभी भी बयान नहीं कर सकता। जब हजरत ईसा ने मां की गोद में ये गवाही दी तो हजरत सईदा मरियम की डिप्रेशन बढ़ी या खत्म हो गई? खत्म हो गई उनकी डिप्रेशन। तो इससे हमें पता चलता है मेरे भाई कि जो लोग असबाब ही को सब कुछ समझते हैं, दुनिया में बहुत से मकाम पे आके असबाब फेल हो जाते हैं, तो वो कभी भी दुनिया में खुश नहीं रह सकते। खुश रहने का एक ही तरीका है आपके पास कि आपकी नजर एक ऐसी जात पर हो जिसके बारे में आपको यकीन हो कि वो मेरे काम बनाने के लिए, मेरी बिगड़ी बनाने के लिए किसी लॉजिक और सबब की मोहताज नहीं है। इसके बगैर प्रैक्टिकली खुश रहना इज इम्पॉसिबल, ऐसी इंग्लिश आजकल मैं बोल रहा हूं। इसके बगैर खुश रहना इज इम्पॉसिबल। सब्जेक्ट उर्दू में, वर्ब और ऑब्जेक्ट इंग्लिश में। इट इज कॉल्ड गुलाबी उर्दू, गुलाबी इंग्लिश। समझते हो कि नहीं समझते? تو یہ جو آج کل پریشانیاں ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے نا, ان پریشانیوں کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان خوشحال نہیں ہے. آج انسان خوشحالی کی جس سطح اور اسٹیج پر ہے, ماضی میں ایسا خوشحال کبھی بھی نہیں تھا, کبھی بھی نہیں رہا ایسا خوشحال انسان. پہلے زمانے کے لوگ گرمی میں گرمی لگتی تھی ان کو, سردیوں میں کیا لگتا تھا, لگتی تھی سردی لگتی. آج کل گرمیوں میں گرمی بولو نہیں لگتی, سردیوں میں سردی منہ سے بول لو نا میرے بھائی نہیں لگ رہی. سردیوں میں ہیٹر کا انتظام, گرمیوں میں اے سی کا انتظام, سردیوں میں گرم پانی, گرمیوں میں ٹھنڈا پانی, سب کچھ بٹن پہ سیٹ ہو گیا ہے. اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اے سی چلانا ہے تو اٹھ کے چلا جائے, یہیں سے ریموٹ کنٹرول سے ایئر کنڈیشن چلایا جا رہا ہے, کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے اس کو. ٹینشن فری زندگی آج کے انسان کی, اس کے باوجود فل آف ٹینشن, کیونکہ نظر کس پر ہے, مادی چیزوں پہ, اسباب پہ. میں جب باہر ملکوں میں سفر کرتا ہوں نا, وہاں لوگوں میں ٹینشنیں دیکھتا ہوں, تو میں کہتا ہوں اللہ نے اسلام کی حقانیت کو دکھانے کے لیے ان ملکوں کو ترقی دی ہے, کہ اگر ان میں ترقی نہ ہوتی نا پھر خودکشیاں کرتے. تو لوگ کہتے ہیں اصل میں غربت مہنگائی ہے اس لیے کر رہے ہیں. اللہ نے کہا ان ملکوں میں نہ غربت ہوگی نہ مہنگائی, پھر بھی ان کی زندگی ناکام کر کے دکھاؤں گا میں تمہیں, پھر بھی ناکام. سب کچھ ہو کے بھی کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. زندگی سے خوشیاں چھین لی اللہ نے. تو ہمیں دعا کی ضرورت دو وجہ سے ہے, ایک تو ہمارا یہ ایمان ہے, ایک ایسی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے. دعا وہی مانگی جاتی ہے جہاں اسباب فیل ہو جاتے ہیں, اور ایسے ہی مانگنے کو دعا کہا جاتا ہے, اور یہ اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں. تو ایک تو اس لیے کہ ایک ایسی ذات موجود ہے, جب موجود ہے تو کیوں نہیں مانگ رہا بھائی, نہ مانگنا اس کی علامت ہے, تو اللہ کی طاقت اور قدرت کا قائل نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, جو لوگ مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے. میں جب یہ آیت پڑھتا تھا تو حیران ہوتا تھا, اے اللہ دعا مانگنا اتنا ضروری ہے, جو نہیں مانگے گا جہنم میں جائے گا. تو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا, دعا نہ مانگنا اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھتے. جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت پاورفل ذات موجود ہے جو آپ کے سارے کام کر سکتی ہے, پھر بھی آپ اس کو اس سے ریکویسٹ نہیں کر رہے, اس کا مطلب آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہو. تو یہ نہ ماننا تکبر ہے, جو صرف اللہ کی چادر ہے. اللہ کو انسان میں عاجزی پسند ہے بھائی. زبان سے تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, لیکن تمہارے عمل سے لگتا نہیں ہے کہ تم اللہ کو معبود مانتے ہو. اللہ کو یہ مانتے ہو کہ وہ میری بگڑی بنا سکتا ہے, اس لیے دعا نہ مانگنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو دعا پہ بلیو ہی نہیں کرتا, یہ لبرل سیکولر لوگ ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو دعا مانگتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا بیچارے کو کہ کس سے مانگنا ہے, وہ ہر ایک سے مانگتا ہے. جو چندے کا اصول ہے نا, پتا ہے آپ کو چندے کا اصول ہی, اگر آپ نے کوئی مدرسہ بنایا اور آپ چاہتے ہو کہ دے دنا دن چلے وہ, تو چندے کا اصول ہے ہر وقت مانگو, ہر ایک سے مانگو, سب کچھ مانگو, یہ اصول ہے. باہر ملکوں میں یہ نظر آیا ہمیں, ان کے مدرسے بھی چل رہے ہیں. ایک اور اصول ہے, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے کے چھت نہ بننے دو یا مسجد کی چھت نہ بننے دو, اندر اندر فانوس لگاؤ, ہیرے جواہرات لگاؤ, چھٹرنگ ہو, لوگ سمجھیں کہ تعمیر کا کام. جامع تو رشید بیچارے نے پہلے ڈیکوریٹ کر لیا, لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار بہت پیسہ ہے ان لوگ کے پاس. تو یہ ایک اصول ہے کہ شیٹرنگ کا کام جاری ہے, چھت کا کام. ایسے ادارے ہیں دس دس سال ہو گئے چھت کی بھرائی نہیں ہوئی ابھی تک, کیونکہ وہ دیکھ کے پھر لوگ کہتے ہیں یار چندے کی ضرورت. تو مشرک کیا کہتا ہے, ہر ایک سے مانگو, ہر وقت مانگو, سب کچھ مانگو. وہ ایک ہندو مسلمان ہوا, اس سے کسی مولانا صاحب نے پوچھا تو کیوں مسلمان ہوا, اسلام میں کس چیز نے تجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا. اس نے کہا کہ میں یہ کہتا تھا جب ہمارے سینکڑوں بھگوان ہیں تو اللہ رسول دو بھگوان معاذ اللہ اور صحیح. ارے بھائی ہم اللہ رسول کو معاذ اللہ نقل کفر یہ حیثیت تھوڑی دیتے ہیں. اس نے کہا دو اور ایڈ کر دیتا ہوں میں اس میں. اسلام نام ہے توحید کا, اس لیے اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم اگر دعا کرتے ہو سکون حاصل کرنے کے لیے تو ہزاروں معبودوں کو معبود بنانے سے, ہزاروں سے دعائیں مانگنے سے تمہیں سکون نہیں ملے گا بلکہ تمہاری ڈپریشن بڑھ جائے گی, دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا بلکہ الٹا اثر ہوگا اور ڈپریشن بڑھے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. بتاؤ جس کے ہزاروں معبود ہو, کبھی مزار پہ جا کے سردا کر رہا ہو, کبھی بت کے سامنے سردا کر رہا ہو, کبھی کسی پیر کے سامنے سردا کر رہا ہو, جس کے ہزاروں معبود ہو وہ سکون میں ہوگا یا جس کا صرف ایک مولا ہو, ایک معبود ہو؟ تو دنیا میں آپ کے چار باس ہونا کمپنی میں وہی ڈپریشن کے لیے کافی ہے. ایک ساس ہوتی ہے, بہویں بہت ساری ہوتی ہیں, ساس ہمیشہ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک. باس ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں بولو؟ ایک. آقا مولا کتنے ہوتے ہیں؟ ایک. تو جس کے اوپر بھی ایک سے زیادہ لوگ حاکم بن جائیں, وزیر اعظم بھی ایک ہوتا ہے, صدر بھی ایک, آرمی چیف بھی ایک, جو حاکم اعلیٰ ہے ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں وہ؟ ایک. ایک سے زیادہ ہوں گے آپ کی ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. تو معبود بھی کتنے ہوتے ہیں میرے بھائی؟ ایک. ہمیں پتا ہے جو مانگنا ہے اللہ سے, جب مانگنا ہے اللہ سے, سب کچھ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے, اللہ کے سوا کسی سے نہیں. اس میں سکون ہے, اس میں اطمینان ہے. اور اگر اللہ کے ساتھ آپ نے اور معبود ایڈ کرنا شروع کر دیے تو دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا بلکہ یہ دعا آپ کی اسٹریس اور ڈپریشن کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائے. پورا ہو چکا ہے, اس موضوع پر پھر موقع ملا مزید بات کروں گا. یہ دعا بہت اہم چیپٹر ہے. اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ کس سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا, اور مانگنے کی فضیلت کیا ہے یہ بھی بتا دیا, نہ مانگنے کی وعید کیا ہے یہ بھی بتا دیا, کیا مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا, اور مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں بتا دیا, کن الفاظ سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا, مانگتے ہوئے کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ بھی بتا دیا. اس سے زیادہ کامل اور جامع مذہب کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں اسلام کو دوسرے مذاہب سے آپ کمپیئر کرو گے تو آپ کے پاس پریکٹیکل لائف میں چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بچے گا ہی نہیں. گائیڈنس ہے ہی اسلام کے پاس. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دعائیں مانگنے والا بنا دے اور دعاؤں میں دل لگانے والا بنا دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. کھوپڑی میں کوئی سوال ہو تو پوچھ. ہاں جی, وہاں تو ایسا ہوتا ہے نا, پرچیاں لوگ لکھ کے دے دیتے ہیں, تو وہ پہلے سے اعلان نہیں کیا تھا. آئندہ کبھی ہونا تو پرچی پہ لکھ کے لے آئے, پرچیاں پکڑا دوں میں, پڑھ پڑھ کے سناتا جاؤں گا. جی اچھا, مزہ نہیں آیا, بیان شارٹ ہوا ہے, مشورہ کریں گے. شارٹ بیان ہوتا ہے تو نہیں ہے کوئی دماغ میں سوال, سوال ہی نہیں. سوال پوچھنا ہے جی, مائک ہے بھائی, مائک. آئندہ کبھی یہ ہونا تو اضافی مائک رکھیں, ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ٹائم اضافی مائک رکھیں گے انشاءاللہ. ابھی تو آپ ویسے ہی پوچھ لیں جی. دعا کے بارے میں, ہاں جی, ہاں بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ میں نے بیان میں یہ بات کہی کہ اسباب نہ ہو تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, کہہ رہے اگر اسباب ہو, اختیار نہ کر پا رہا ہو وہ اسباب, محنت نہ کر پا رہا ہو تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے بالکل. پھر بھی وجہ اس کی ہے کہ اسباب ہوں لیکن اختیار نہ کر پا رہا ہو تو اس اسباب ہونے نہ ہونے کا فائدہ نہیں ہے پھر، یہ ایسا ہی ہے جیسے نہیں ہے اسباب، تو پھر تو اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے، خود بھی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے بھی دعا مانگنی چاہیے. اور یہ جو میں نے کہا نا کہ اسباب نہ ہو تو اللہ سے مانگو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب ہو تو نہیں مانگو، تو بھی مانگو، مطلب یہ کہ اسباب نہ ہو تو پھر تو لازمی مانگی جائے گی، کیونکہ اب تو اللہ کے سوا کوئی سہارا ہے نہیں. اسباب ہو تو بھی اللہ سے اس لیے مانگی جائے گی تاکہ نظر اللہ پہ ہو، نظر اسباب پہ نہ ہو. جی بھائی، ہاں بھائی نے پوچھا ہے، بنا لو، چلو اس کی ویسے ویڈیو نہ بنائے لیکن اس سوال کی بنا لو. اچھا اور ڈیٹا، چلو یہ ان کو یہ والا اسپیسیفک اس سوال کی بنانے دو یار، خالی اس سوال کی، ہاں بنانے دو اس سوال کی ویڈیو بنانے. بھائی آپ لوگ ویڈیو نہ بنائیں، یہ بھائی کو اسپیشل اجازت دی، ان کا خاص سوال ہے نا. یہ سوال پوچھا ہے کہ بہن کی شادی کر رہے ہیں، رخصتی، ہاں دے سکتے ہیں، گھر سے ضروری نہیں ہے رخصتی. ہاں ہاں بھائی کا ولیمہ ہے تو بہن کی شادی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے چلے. اچھا بھائی یہ تار چھوٹی ہے، مائک پہ سوال کر لیں یا چلیں وہیں سے کر لیں، میں ریپیٹ کر دوں گا. ہاں بھائی نے سوال پوچھا ہے، مرحوم ماں باپ کی نمازوں کا فدیے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس کو اچھی طرح سے جواب کو سمجھیں. لوگ کیا کرتے ہیں، والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو ان کی ساری زندگی کی نمازیں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کون کون سی نمازیں انہوں نے نہیں پڑھی ہیں. پھر علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں کہ حضرت میرے والد کے ذمے مثال کے طور پر 3000 نمازیں تھیں، تو کیا شرعی طور پر ان کا فدیہ مجھ پہ دینا لازم ہے؟ مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے وصیت نہیں کی اور وراثت نہیں چھوڑی تو پھر آپ پر شرعاً لازم نہیں ہے. پھر بندہ یہ پوچھتا ہے مفتی صاحب سے، اگر میں خوشی خوشی یہ دینا چاہوں تو کیا میرے والدین کو فائدہ ہوگا؟ مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں ہاں، جملہ مکمل کریں، ہوگا. پھر جو پوچھنے والا ہے وہ کہتا ہے میرے ذمے لازم تو نہیں ہے لیکن اگر میں دوں گا تو امید ہے میرے والدین سے عذاب ہٹ جائے. پھر اس کے دل میں یہ بات آتی ہے اگر نہیں دیا تو عذاب ہوتا رہے گا، تو بتاؤ دنیا میں کون ہے جو ماں باپ کو عذاب میں دیکھنا چاہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عملی طور پر وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے دینا ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اور 4000-5000 نمازوں کا فدیہ 4000-5000 روپے نہیں ہوتا، جائیدادیں بک جاتی ہیں لوگوں کی. اس لیے میں جب یہ مسئلہ پبلک کو بتاتا ہوں تو میرا بتانے کا اسٹائل تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. شریعت چاہتی ہے کہ والدین کی وراثت اولاد میں تقسیم ہو، وہ فائدہ اٹھائیں اس وراثت سے. تو اگر یہ حدیث میں حکم ہوتا نا اس طریقے سے کہ ماں باپ مر جائیں تو تم نے ان کی نمازوں کا کفارہ دینا ہے، اگر ہوتا تو پھر تو وہ آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں تھا، حدیث میں ایسا کوئی آرڈر ہے نہیں. تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ نے اپنی نمازوں کی وصیت کی ہے تو پھر جتنی جائیداد چھوڑی ہے اس میں 1/3 میں وہ وصیت پوری کی جائے گی، 1/3 میں، کیونکہ ان کو یہ رائٹ تھا کہ زندگی میں 1/3 یعنی 33.3% کی وہ وصیت کر سکتے تھے، وہ تو پھر آپ نے ویسے ہی کرنی ہے. لیکن اگر انہوں نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر آپ صرف ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور جو صدقہ خیرات کی ٹوٹی پھوٹی اللہ توفیق دے دے، کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کنواں کھدوا دیا، جو نارملی کرتے ہیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. اور اپنے اوپر ایک چیز مسلط نہ کریں کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ نے نمازیں چھوڑی ہیں تو عذاب میں نہ ہو، بس دعائیں مغفرت کریں، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ شریعت ہمیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتی. تو اب وہ چونکہ ان کی نمازیں گئیں وہ اب جو ہے نا وہ سزا تو متعین ہے، اب دعائے مغفرت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو اب لاکھوں کروڑوں روپے اس میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ٹینشن نہ لیں آپ، بس دعائے مغفرت کریں ان کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہوتا ہی ہے نا کہ جب پریکٹیکلی کوئی مفتی پبلک میں رہتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے سائڈ ایفیکٹ کیا ہیں. تو یہ بہت زیادہ لوگ حرج میں آئیں گے، کیونکہ نمازیں تو آج کل بہت سے لوگ شارٹ کر رہے ہیں. کون کون اپنے ماں باپ کی فدیے دیتا رہے گا ساری زندگی بیٹھ کے؟ وہ تو فدیوں میں ہی ساری آدھا ہو جائے گا بےچارہ. اتنی زکاتیں نکالے گا، اتنے فدیے دے گا کہ خود کل لوگوں سے فدیے لے رہا ہوگا. تو اس لیے اب آپ کے پاس سوائے توبہ استغفار کے کوئی آپشن نہیں. تو اب وہ نمازیں چھوڑ دی، بس توبہ کرو، اللہ معاف کر دے. اللہ سے امید ہے، آپ دعائیں جاندار طریقے سے کرو، اللہ سے امید ہے اللہ معاف کر دے گا. اور نارملی جو صدقہ خیرات اس سال ثواب کے لیے کر سکتے ہو وہ کرو. مائک کی آواز مجھے تو صحیح نہیں آ رہی، آپ لوگ کو آ رہی ہے؟ پر مجھے کیوں نہیں آ رہی یار، آواز اتنی گونج رہی ہے یار. ہال ہوئی تو کیا، یہ کو ختم کرو یار، بالکل آواز گونجے نہیں. حضرت کچھ پوچھ رہے ہیں وہاں سے. جی جی، نماز کا کیا کیا بول رہے ہیں؟ قضائے عمری کی نماز. اس زمانے میں بعض مذہبی اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ قضائے عمری لازم نہیں ہے، ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. تو نماز اگر قضا ہو گئی، جان کر کسی نے قضا کر دی، تو اب توبہ سے معاف ہو جائے گی. اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں پتا چلتا ہو کہ نمازیں جب ہزاروں لاکھوں آپ کے ذمے ہوں تو قضا پڑھنا بھی ضروری ہے. ایسی ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے اور ان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ قضائے عمری لازم نہیں ہے. لیکن پوری امت کا اجماع رہا ہے ماضی میں کہ جب بھی آپ کے ذمے نماز قضا ہوگی، آپ پر توبہ بھی لازم ہے اور نماز کی قضا لوٹانا بھی لازم. امام احمد ابن حنبل اس کے قائل ہیں کہ اگر آپ نے جان کے نماز قضا کر دی تو صرف توبہ کرنی پڑے گی، قضا نہیں کرنی پڑے گی. لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قضا لازم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب جان کے نماز قضا کر دی تو آپ اسلام سے ہی خارج ہو گئے، کافر ہو گئے، نکاح بھی ٹوٹ گیا. تو جب کافر سے مسلمان ہو گئے تو جس کافر نے نمازیں چھوڑی ہیں اس پہ نمازیں تھوڑی لازم ہوتی ہیں. تو وہ جو قول ہے نا کہ نماز جان کر قضا کی تو قضا لازم نہیں ہے، وہ ایک الگ قول کی بیس پہ ہے. وہ قول یہ کہ نماز جان کے چھوڑ دینے والا کافر ہے، تو ہم تو اس کو کافر نہیں سمجھتے، ورنہ دو چار آدمی رہ جائیں گے جنت پہ جانے کے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور سارا دن تجدید نکاح ہی ہوتا رہے گا. آج فلاں نماز چھوڑ گئی، چل بھی دوبارہ نکاح پڑا، فلاں نماز چھوڑ گئی تو دوبارہ نکاح پڑا. مہر دے دے کے آدھا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اس لیے ہم تو جمہور کے قول کو لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے، امام شافی کے، امام مالک کے قول کو لیتے ہیں کہ نماز جان کر قضا کر دینے سے کافر ہونے کے قریب تو ہو جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا. تو جب آپ اس قول کو لیتے ہیں تو پھر اس قول میں تو یہ ہے کہ جب آپ نے جان کے نماز چھوڑی تو آپ مسلمان ہی ہیں. اب جب آپ دوبارہ توبہ کریں گے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور نمازیں لوٹانی بھی پڑیں گی. تو جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنے سالوں کی نمازیں قضا پڑھانی پڑیں گی، قضا لوٹانی پڑیں گی، آپ ان سے پوچھا کرو کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ نہیں لوٹانی پڑیں گی. دلیل ہمیشہ اس سے پوچھی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی، صحیح حدیث ہے یہ، والیمین علی من انکر. دلیل ہمیشہ اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرے، اور جو دعوے کا انکار کرے اس سے صرف قسم لی جائے گی، اس سے دلیل نہیں پوچھی جائے گی. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں، آپ لوگ کا دماغ حاضر ہے کہ نہیں ہے؟ مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ امیر حمزہ صاحب. میں نے کورٹ میں کیس کیا کہ امیر حمزہ نے مجھ سے 2 لاکھ روپے لے کے کھا گیا ہے، دے نہیں رہا. امیر حمزہ 2 لاکھ روپے لے کے مجھ سے کھا گیا، دے نہیں رہا. میں ان کو کورٹ میں گھسیٹ کے لے گیا. کورٹ نے پوچھا امیر حمزہ کیا تو نے مفتی صاحب سے 2,00,000 روپے لیے؟ امیر حمزہ کہے گا کہ میں نے نہیں لیے. میں نے جج صاحب سے کہا جج صاحب اس سے پوچھو اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ میں نے اس کو 2,00,000 روپے نہیں دیے, اس کے پاس کیا دلیل ہے, گواہ پیش کرے کہ اس نے مجھ سے 2,00,000 روپے نہیں لیے. جج نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا, بتا بھائی تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نے نہیں لیے. تو جج کو دماغی علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ویسے تو ججوں کو ہوتی, استغفر اللہ, یعنی جج کو دماغی علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نے نہیں لیے. ابے نہیں لینے کی دلیل نہیں ہوتی, دلیل اس سے ہوتی ہے دیے. جج مجھ سے پوچھے گا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے دیے, تم گواہ لے کر آؤ. میں کہوں میں جب دے رہا تھا میرے پاس گواہ تھوڑی تھے, اس کے بولو گواہ لے کر آئے کہ اس نے نہیں لیے. ابے نہیں لینے پہ دلائل نہیں ہوتے, دلائل اس پہ ہوتے ہیں کہ میں نے دیے. ہاں میں نے 2 گواہوں سے ثابت کر دیا, جمشید اور غفار کو میں لایا, میں نے 2 گواہوں سے ثابت کر دیا کہ جج صاحب یہ دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پر اس کو میں نے 2,00,000 روپے دیے. اب یہ دعوے کی نوعیت چینج ہو گئی, میں نے ثابت کر دیا. اب یہ جواب میں کہہ رہے ہیں جج صاحب میں نے وہ 2,00,000 منگل کو واپس کر دیے تھے, جج صاحب میں نے وہ 2,00,000 روپے منگل کو واپس کر دیے. اب جج مجھ سے پوچھ رہا ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ واپس نہیں کیے. اب یہ الٹا سوال ہو جائے گا. اب جج اس سے پوچھے گا کہ تم نے منگل کو واپس کیے, تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے واپس کیے, تم گواہ لے کر آؤ. اب مدعی کون بن گیا؟ یہ. تو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. اب قضائے عمری کے مسئلے میں سمجھو خوب اچھی طرح, تبھی تو ہم کہتے ہیں مجتہدین کو فالو کرو. ابو حنیفہ, شافی, مالک, احمد بن حنبل, یہ قرآن و سنت کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے. آج کل کے اسکالرز کے پاس حدیثیں تو ہیں, حدیث سمجھنے کے لیے جو کھوپڑی ہونی چاہیے نا, حدیث کا مطلب سمجھنے کے لیے جو سینس ہونی چاہیے, وہ سینس مارکیٹ سے شارٹ چل رہی ہے. تو قضائے عمری پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے, دلیل ان لوگوں سے ہم مانگیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز جب قضا ہو جائے تو قضا پڑھنا ضروری نہیں ہے, صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی. یعنی نماز پڑھے بغیر بھی ذمے سے ساقط ہو سکتی ہے. ہم کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے قرآن و سنت میں کہ نماز آپ کے ذمے تھی اور آپ نے نہیں پڑھی, تو وہ ذمے سے صرف توبہ سے ساقط ہوگی. دنیا میں کوئی بھی چیز جو آپ کے ذمے میں ہو صرف ایکیوز کرنے سے کبھی بھی ساقط نہیں ہوتی. میں نے اس سے 2,00,000 روپے قرضہ لیا, میں نے کہا منگل کو دوں گا, ٹائم منگل کا تھا, بدھ کو تک میں نے ڈیلے کر دیا, تو قضا کر دیا نا. جب ایک چیز میں نے ڈیلے کر دی تو میں ایکسکیوز بھی کروں گا اور پیسے بھی دوں گا. اب یہ میرے پاس آئے کہ آپ نے پیر کا وعدہ کیا تھا مفتی صاحب, ابھی تک آپ نے میرے پیسے نہیں دی, میں سخت ٹینشن میں گیا ہوں. میں نے کہا میں بہت ایکسکیوز کرتا ہوں آپ سے, آئی ایم ویری سوری, آئی ایم سوری. کہہ کے چلے ٹھیک ہے, آپ نے ڈیلے کر دیا, قضا کر دیا, ٹائم پہ آپ نے پے نہیں کیا, کوئی بات نہیں, آپ اب آپ کے ذمے میں تو ہے نا, اب آپ دے دیں, میں معاف کرتا ہوں لیکن اب آپ دے دیں. میں نے کہا جب تو نے معاف کر دیا تو ساقط ہو گیا. وہ کہے گا بھائی میں نے ڈیلے کرنے کے جرم کو معاف کیا ہے, قرضہ معاف میں نے نہیں کیا. کیا دلیل ہے کہ میں نے قرضہ بھی معاف کیا ہے؟ میں کہوں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں کیا؟ تو یہ وہی بے وقوفوں والا سوال ہو جائے گا. کہے گا بھائی مفتی صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ میں نے قرضہ بھی معاف کر دیا ہے؟ تو ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں قضا پڑے بغیر بھی ساقط ہوتی ہے, تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ کا قرضہ تھا, نماز ذمے میں تھی آپ کے, اور آپ پڑھے بھی نہیں پھر بھی اللہ نے معاف کر دیے پڑھے بغیر؟ کوئی قرآن کی آیت دکھاؤ یا کوئی حدیث دکھاؤ, کیونکہ اللہ کی بات ہم تک یا تو قرآن کے ذریعے پہنچتی ہے یا نبی کے ذریعے. تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جس نے نماز جان کر قضا کر دی تو صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی, دینا ضروری نہیں ہے, قضا ضروری نہیں ہے. اور حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ جس نے نماز جان کر قضا کر دی صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی؟ بلکہ حدیث اور قرآن میں الٹا لکھا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا, اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. نبی سے جب بھی نماز قضا ہوئی ہے, چاہے جان کر ہوئی ہو, آپ ظاہر ہے جان کے ویسے نماز قضا نہیں کریں گے, لیکن جنگ میں آپ سے نماز قضا ہوئی, غزوہ خندق میں چار نمازیں قضا ہوئی ہیں, تیروں کی برسات تھی, آپ نماز پڑھ نہیں پائے تھے, اور اس وقت اللہ نے سفر میں نماز کیسے پڑھی جائے یہ طریقہ بھی نہیں بتایا تھا کہ جنگ میں کیسے نماز پڑھی جائے, تو اس لیے آپ کی نماز قضا ہو گئی. تو صرف توبہ کو کافی نہیں سمجھا گیا, چار نمازیں قضا کی گئی ہیں پھر اگلی پڑھی گئی ہے. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جب آپ سے جان کے نماز قضا ہو گئی تو نہ صرف یہ کہ قضا پڑھنا ضروری ہے بلکہ اگلی ہوگی نہیں جب تک پچھلی قضا پڑھو گے نہیں آپ. ہاں جب نمازیں بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر ترتیب ساقط ہو جاتی ہے. اچھا یہ لوگ ایک دلیل اور دیتے ہیں, بھائی جب اتنی ساری نمازیں آپ کے ذمے آ گئیں, 10 سال کی نمازیں, 20 سال کی نمازیں, تو ان کے وہ صرف توبہ سے معاف ہوں گی, قضا پڑھنا ضروری نہیں ہے. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے. 20 سال کی نمازیں پڑھنا ٹینشن کا کام ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تو کہہ رہے دین میں ٹینشن نہیں ہے. اس کا جواب یہ میرے بھائی کہ ہم اگر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا 10 سال کی نمازیں ایک دن میں کمپلیٹ کر لے پھر ٹینشن ہوتی, علماء تو کہتے ہیں 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کمپلیٹ کر لو میرے بھائی. اس کی مثال ہے آپ پہ 1 کروڑ کا قرضہ آ گیا, آپ نے کہا تھا منگل کو دوں گا, اب آپ دے نہیں رہے, تو جج کہتا ہے قسطوں میں دے دے بھائی. جج یہ تھوڑی کہے گا کہ معاف کیونکہ قرضہ زیادہ ہے لہذا معاف. جج کہے گا جتنی گنجائش ہے سورس آف انکم دکھاؤ اور اپنے ایکسپنسز دکھاؤ, اتنا بچ رہا ہے نا, یہ جو بچ رہا ہے نا یہ منتھلی ماہانہ کر کر کے دے دو. پوری دنیا میں لا یہی ہے کہ قسطوں کس سے باندھی جاتی ہے, معاف نہیں کیا جاتا. معاف جب ہی ہوگا جب صاحب حق معاف کر دے. تو جب اللہ کہہ دے کہ میں نے نماز ساقط کر دی ہے تو ہم کہیں گے بھائی نماز ساقط ہو گئی ہے, لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق اللہ نے ایسا کچھ کہا نہیں ہے, نہ اللہ نے کہا ہے نہ اللہ کے نبی نے کہا ہے. تو حرج جب ہوتا جب علماء یہ کہتے کہ ایک ہی دن میں ساری نمازیں پڑھی جائیں گی. ایک دن میں نہیں, 10 سال کی نمازیں آپ کتنے دن میں پڑھے؟ 10 سال میں پڑھے, ہر نماز کے ساتھ قضا کرنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو بھائی اگلا سوال. اچھا میرے ہاتھ میں گزارش ہے کہ ایک بندے کو بیماری کی وجہ سے ختنہ کرانے سے روکا گیا تو اس کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ آئے بھائی ختنے کا کمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک آدمی نے ختنے کی, ایک قریبی دوست کو دعوت میں نہیں بلا سکا. ایک آدمی نے ختنے کی, قریبی دوست کو دعوت میں نہیں بلا, وہ ناراض ہو گیا. تو وہ گیا ہمارے حضرت کے کسی استاد یا والد صاحب کے پاس. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے والد جو تھے نا بڑے خوش مزاج تھے, تو جا کے کہنے لگا اس نے ختنے کی دعوت کی مجھے بھی نہیں بلایا. تو حضرت کے والد نے فرمایا اتنی سی بوٹی تھی کس کس کو کھلاتا میرے بھائی, اتنی سی بوٹی تھی کس کس کو کھلاتا, شکر کر نہیں بلایا. جی شادی کے لیے دعا. اچھا میرے بھائی جنس کے ذمے قضا جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں اور رکاوٹ نہ کر سکتا ہو کتنے دن میں, تو کتنے دن ادا کرے؟ بھائی روزانہ ایک دن کی کم از کم نماز قضا کرے, فجر کے ساتھ فجر پڑھ لے, ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لے. اس طرح سے کیا جنازے کے بعد شامل ہونے والے افراد کو کھانا کھلانا لازم ہے, بریانی وغیرہ؟ دیکھو ایک تو میت کے نام پہ کھانا ہوتا ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار دور سے آتے ہیں تو بھوک کا ٹائم ہوتا ہے, وہ جنازہ دفنا کے آتے ہیں, ان کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہوتا ہے, تو ان کو کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں. اگر ان کو بھی نہیں کھلائیں گے تو 2-4 جنازے اور لیٹے ہوئے ہوں گے, کیونکہ ہم خود بھوکتے ہوئے ہیں. ہمارے ایک ریلیٹو کا انتقال ہوا, ہم گئے کراچی سے ملیر لانڈھی, وہ بھوک سے حالت خراب ہوئی بھی تھی, دفنا کے آئے ہیں تو بھائی خود لگنے لگا کہ اب اگلا نمبر کس کا ہے, ہمارا ہے. تو کسی پڑوسی نے کھانا لگا دیا, ہم نے کہا اس کو اتنی دعائیں دی کہ اللہ تیرا بھلا کرے. تو ایسی ضرورت میں اگر کوئی کھانا کھلا رہا ہے تو میت کے اہل کھانا نہ کھلائیں, کیونکہ حدیث میں ہے کہ خود ان کو کھلاؤ, یہ غم میں ہے. لیکن اڑوس پڑوس کو چاہیے کہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں دور سے اور کھانے کا ٹائم بھی ہو چکا ہے, بعض دفعہ ٹائم ہی نہیں ہوتا کھانے کا پھر ضرورت نہیں ہے, کھانے کا ٹائم بھی ہے دور سے آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھوک لگ رہی ہے, تو ان کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ والا کھانا نہیں کہلائے گا جس کو میت کا کھانا کہتے ہیں, تو ضرورت کی وجہ سے. قرآن پاک میں ہے لیس علیکم ان تاکلوا جمیعا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ کھانا اور اکیلے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے، اور حدیث میں ہے کلوا جمیعا ولا تتفرقوا، مطلب ایک ساتھ کھاؤ. دیکھو قرآن میں آتا لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اس آیت کا ایک خاص مطلب ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، بہت شدید وعید ہے اسلام میں اس پر کہ کسی کا ایک نوالہ بھی آپ حرام نہیں کھا سکتے، تو صحابہ ڈر گئے. انہوں نے کہا ہم تو رشتہ داروں کے ہاں جا کے مل جل کے کھاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ دو نوالے ہم زیادہ کھا لیں، جتنا حق بنتا ہو اس سے ہم زیادہ کھا لیں. تو گھروں میں جا کے انسان بے تکلف ہو کے کھاتا ہے، اپنے چچا خالہ پھپھی ماموں کے گھر نا. تو قرآن نے خوف کو ختم کر دیا کہ نہیں بھائی، یہ تو تمہارے ریلیٹو ہیں، ان کے گھر جا کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں کوئی نوالے گنتا تھوڑی ہے. تو لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، انڈیویجولی بھی کھا سکتے ہو انفرادی طور پر، اور مل جل کے بھی کھا سکتے ہو، اس میں کوئی دو نوالے زیادہ کھا لیے کسی نے کم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ تو ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ جائز ہے، باقی حدیث میں ترغیب ہے کہ اکٹھے کھانا یہ زیادہ بہتر ہے، اس سے برکت ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے. انگریزوں میں کیا ہو گیا ہے، محبت محبت مارکیٹ سے شارٹ، ہر آدمی اخپل طریقے سے بس انڈیویجولی بیٹھ کے کہیں کھا رہا ہوگا. گھروں میں بھی اب دیکھو، پہلے دسترخوان لگتا تھا سب مل کے کھاتے تھے، اب کیا ہوتا ہے کچن سے سب نے اپنے سالن نکالا، کوئی ادھر صوفے کے نیچے گھسا ہوا ہے، کوئی بیڈ کے نیچے گھسا ہوا ہے، کوئی کچن میں گھسا ہوا ہے، ہر آدمی اپنے طریقے سے. تو اس سے محبتیں کیا ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے نا. باقی جائز یہ بھی ہے، سب طرح سے جائز ہے، کھانے کو فوکس کرو، طریقے کو فوکس مت کرو. شادی کی اور میری بیوی اچھی تھی، میں اس کے پاس ایک بار رہا جب وہ ٹھیک تھی، اب وہ میرے گھر کیا بول رہے بھائی، چلی گئی اور عدالتی کھلا طلاق لینا چاہتی ہے، مجھ پہ کیس کیا ہے، کیا عدالتی طلاق ہو جاتی ہے؟ میں اس طلاق یا کھلا پہ راضی نہیں ہوں، اور کیا حق مہر ہوں؟ دیکھو اگر شوہر بیوی کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے، بیسک میں اس لیے کہتا ہوں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے، فرشتہ نہ عورت ہوتی ہے نہ مرد ہوتا ہے، تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہو رہی ہوتی ہے. بیسک بنیادی حقوق اگر بیوی کے ادا کر رہا ہے اور پھر بھی بیوی شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو شریعت نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو شوہر سے نفرت ہو گئی ہے، تو شریعت نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرا مہر واپس لے لو اور میری جان چھوڑ دو. دے گا شوہر ہی طلاق، نہیں دے گا تو وہ نکاح ختم نہیں کر سکتی. پھر وہ کورٹ بھی جا سکتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ شوہر بیوی کی بات کو سیریس نہیں لے رہا ہوتا، وہ سمجھتا ہے مذاق کر رہی ہے، مذاق کے موڈ میں ہے. تو جب کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی اور کورٹ شوہر کو نوٹس بھیجے گی کہ تمہاری بیوی تم سے علیحدگی چاہتی ہے، مہر واپس کرنے کے لیے تیار ہے، تمہارا جو خرچہ ہوا تھا مہر کا وہ واپس دے گی اور تم اس کو خلا دے دو، تو شوہر اس کی بات کو سیریس لے گا، کورٹ کی ایک ویلیو ہوتی ہے. لیکن دے گا شوہر ہی خلا، جج خلا نہیں دے سکتا، جج صرف اپنی بیوی کو خلا دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو جج خلا نہیں دے سکتا. اسلام میں جس کی بیوی ہے تو سچی مچی میں اسی کی بیوی ہے، وہ گورنمنٹ کی بیوی نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے اگر آپ بیوی کے بیسک حقوق ادا کر رہے ہیں اور بیوی آپ سے ڈیورس مانگ رہی ہے، تو آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ ڈیورس دے دیں اور یہ بھی جائز ہے کہ ڈیورس نہ دیں. مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ دے دو میرے بھائی، کیا رکھا ہے جب نہیں رہنا چاہتی تو، لیکن رائٹ آپ کے پاس ہے کہ نہیں دیں. جیسے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئی، یا رسول اللہ مجھے اپنے شوہر کی شکل صورت پسند نہیں ہے، میں بہت خوبصورت ہوں، وہ بہت زیادہ میرے مجھ سے اپوزٹ ہے بالکل، تو میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. آپ نے ان کے شوہر کو بلایا کہ بھائی تم نے جو باغ دیا ہے مہر میں واپس لے کے ان کو طلاق دے دو. اول خلع فی الاسلام، یہ اسلام میں خلع کا سب سے پہلا واقعہ. تو اس پر علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ نبی کا یہ آرڈر مشورے کے طور پر تھا، ڈیورس کا حق تو اللہ نے تمہیں ہی دیا ہے نا، تو تم دے دو طلاق، چھوڑ دو، نہیں رہنا چاہتی. انہوں نے دے دی طلاق، چلو بھائی ٹھیک ہے نبی کہہ رہے ہیں. تو اگر جج شوہر کو کہے اور شوہر جج کے کہنے پر چھوڑ دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. شوہر چھوڑ نہیں رہا اور جج خلا کی ڈگری پکڑا کے کہے کہ میں نے چھوڑ دیا, اور بھائی تو نے پکڑا ہوا کب تھا جو تو نے چھوڑا ہے؟ تیرے نکاح میں تھوڑی تھی جو تو چھوڑ رہا ہے. ایک سیکنڈ میری بات, میں ابھی بات کمپلیٹ کر لوں. تو چھوڑنا تھوڑی کہیں گے اس کو, شوہر کو رائٹ, جج کو رائٹ تھوڑی ہے. ہاں ایک چیز ہوتی ہے تنسیخ نکاح. تنسیخ نکاح میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا. تو شریعت میں یہ ہے کہ جب شوہر بیسک حقوق ادا نہ کر رہا ہو تو بیوی کے طلاق کے مطالبے پر پھر شوہر پر واجب ہے کہ بیوی کو طلاق دے. ایسی صورت میں اگر شوہر نہیں دیتا تو جج کو یہ رائٹ ہے کہ وہ شوہر کا نائب بن کے طلاق واقع کر دے. لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں جو اکثر ہماری عدالتیں ان شرطوں کو پورا نہیں کرتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اکثر ہماری عدالتیں ان شرطوں کو پورا نہیں کرتی. اب ایک مسئلہ جو بھائی نے پوچھا ہے کہ شوہر عدالت میں حاضر ہی نہیں ہو رہا, عدالت نے شوہر کو نوٹس بھیجا. دیکھیں اگر شوہر بیسک حقوق ادا کر رہا تھا تو پھر عدالت میں حاضر ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ عورت کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے. لیکن اگر بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, عورت نے گواہوں سے ثابت کر دیا کہ کمبخت نہ مجھے نان نفقہ دیتا ہے یا بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, کوئی بھی ایسا ظلم گواہوں سے ثابت کر دیا, تو کورٹ پھر نوٹس بھیجے گی میاں کو کہ انسان کا بچہ بن, آ کے کیس کی سماعت کر. تو ایسی صورت میں اگر شوہر کو نوٹس ملا صحیح جگہ, کیونکہ وکیل کیا کرتے ہیں غلط جگہوں پہ نوٹس پہنچاتے ہیں. شوہر امریکہ میں ہے, اس کے گھر پہ نوٹس آ رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو وکلا بھی, بعض وکلا, سارے نہیں ہوتے, بہت سے وکلا اچھے بھی ہیں الحمدللہ, وہ شریعت کو فالو کرتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے تو کھلا ہی دلانا ہے. تو اگر شوہر کو نوٹس ملا اور اس کو پتا چلا کہ میرے اوپر یہ الزامات ہیں, اور شوہر کو بھی پتا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں, اس کے بعد بھی وہ کورٹ میں حاضر نہیں ہوتا, تو پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر شوہر کا نہ آنا اس کی علامت ہوگا کہ اس نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے. یہ دارالعلوم کورنگی کی رائے ہے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو مدرسہ ہے نا, ان کی رائے ہے کہ پھر ایسی کنڈیشن میں نہ آنا اس کی علامت ہے کہ میں نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے. لہذا ایسی صورت میں کورٹ اگر خلا کی ڈگری دے گی تو لفظ تو خلا کا ہوگا لیکن ہم اس کو تنسیخ نکاح سمجھیں گے کہ چلو نکاح فسخ کر دیا. لیکن بہت سے علماء کو اس پہ اشکالات ہیں. اشکالات یہ ہیں کہ شوہر کا نہ آنا اس کی علامت نہیں ہے کہ میں نے الزامات مان لیے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ شوہر کو پتا ہے کہ میرے جانے پہ بھی خلا ملے گا, میرے نہ جانے پہ بھی خلا ملے گا, تو میرے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو عدالتوں کو چاہیے, اب اس پہ جس کو جس عالم کی رائے پر اعتماد ہے وہاں سے فتویٰ لے لے وہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کورٹ یہ کیوں نہیں کرتی کہ شوہر کو زبردستی اٹھا کے کورٹ میں حاضر کرے. جتنے بھی مجرم ہیں نوٹس بھیجنے پہ وہ نہ آئے تو کیا ان کو ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ پولیس بھیج کے اٹھوایا جاتا ہے کہ نہیں اٹھوایا جاتا؟ کورٹ کا جو عمل ہے نا وہ یہ ہے کہ فیملی سسٹم کو توڑا جائے, بے دنا دن دبا کے خلا کی ڈگریاں دی جائیں. اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے, اس سے فیملی سسٹم کیا ہوگا؟ تباہ. اب لڑکی والے اس پہ خوش تو ہوتے ہیں کہ ہم داماد کے ساتھ اپنی بیٹی کو نہیں رکھنا چاہتے تھے, کورٹ نے خلا کی ڈگری پکڑا دی. او بھائی صاحب کل آپ بھی بھگتو گے, آپ کی بہو بھی کل مارکیٹ سے اسی طریقے سے چھاٹ ہوگی اور آپ منہ دیکھتے رہ جاؤ گے. کل ہو سکتا ہے آپ کی بیگم, آپ کے پانچ بچے ہوں اور آپ کی بیگم بھی بولے مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا, ٹاٹا, مجھے جمشید پسند ہے, میں جا رہی ہوں. یہ پورا سیٹ اپ اگلی نسلوں میں برباد ہونے والا ہے. اور عین ممکن ہے جو جج آج دوسروں کی بیویوں کو خلا کی ڈگریاں پکڑا رہا ہے, کل وہ جج جاب لیس ہو جائے اور اس کی بیوی بھی مارکیٹ سے شارٹ, تو پھر گرل فرینڈ میں اور بیوی میں کوئی فرق نہیں رہے گا. بیوی کے پاس بھی یہ رائٹ ہے جب گرل فرینڈ کے پاس بھی یہ رائٹ ہے جب چاہے مارکیٹ سے شارٹ, تو بیوی کے پاس بھی یہ رائٹ پاکستان میں اس کو دے دیا گیا ہے, جب چاہے کیس فائل کرے اور مارکیٹ سے شارٹ. تو بیوی میں اور گرل فرینڈ میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ گرل فرینڈ کے پاس مارکیٹ سے شارٹ ہونے کا رائٹ ہے, بیوی کے پاس مارکیٹ سے شارٹ ہونے کا رائٹ नहीं है। तभी तो मर्द उसको अपना समझ के रखता है, जब मैं छोड़ूंगा तो छूटेगी वरना नहीं छूटेगी। तभी तो उसके लिए जायदादें उसको दे रहा होता है, उसके लिए वसीयतें कर रहा होता है। जहां मर्द को ये पता चला यार ये तो जब भी जाए मार्केट से शॉर्ट हो सकती है, तो सिर्फ उसको एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे वो इस्तेमाल करेगा, उसके लिए मकान बनाना, उसके फ्यूचर की फिक्र करना, उसकी बीमारियों को अपने जिम्मे लेना, ये तमाम काम मर्द नहीं करेगा। कि जैसे गर्लफ्रेंड की कोई जिम्मेदारी मर्द के कंधों पे नहीं होती, ऐसे ही बीवी की कोई जिम्मेदारी मर्द अपने कंधों पे नहीं रखेगा जब ये सोसाइटी में ज्यादा राइज हो जाएगा। अभी तो लोग उठा रहे हैं जिम्मेदारियां, लेकिन कल अगली नस्ल का फ्यूचर तब आए। तो हम लोग बिल्कुल गोरों को फॉलो कर रहे हैं। मेरे भाई गोरों का तो सेटअप बर्बाद हो गया, ना अब्बा का पता ना अम्मा का पता, कल हमारे यहां भी यही होने वाला है। तो बचाओ अपने खानदानी निजाम को, इसलिए इस अदालती खुला के खिलाफ आवाज उठाओ। जी भाई इरशाद, आपका नाम इरशाद नहीं है वैसे, मैं कह रहा हूं। जी देखें, डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े स्कॉलर थे लेकिन मुफ्ती नहीं थे। अब वो यूट्यूब की आमदन से मुतालिक किसी ने मुझसे सवाल किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे हैं हराम है। मेरी भी डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात हुई और बहुत अच्छी मुलाकातें हुई उनके बेटे से भी, उनसे भी। मैंने ये टॉपिक डॉक्टर साहब के सामने नहीं छेड़ा, वजह उसकी है कि वो मुफ्ती नहीं है, वो खुद बयानात में कह चुके हैं। तो जब मुफ्ती नहीं है तो मैं उनसे इस मसले पर बहस क्यों करूं? मैं बहस करूंगा, वो बेशक कायल भी हो गए कि YouTube की आमदन जायज है या अपनी राय पे रहे, तो उसका नुकसान ये होगा कि जो काम वो कर रहे हैं ना उससे उनकी तबीयत हटेगी। हम चाहते हैं कि जिस काम में वो मशगूल हैं तकाबुल अदियान उनको उसी काम का रहने दिया जाए, उनको दूसरी बहसों में ना उलझाया जाए। मैं जब चाहूं डॉक्टर जाकिर नाइक से मिलकर बहुत सारे मसाइल पे डिस्कशन कर सकता हूं, मगर जानकर हम नहीं करते। और इंशाल्लाह उनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जब मैं चाहूंगा मुझे टाइम भी देंगे फुल, लेकिन मैं उनके टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता मसाइल में। यार जो काम वो कर रहे हैं, मुझे लोग कहते हैं आप उनसे इस मसले पे बहस करो, मैंने कहा मैं क्यों उनको उलझाऊं दूसरे मसाइल में। यार जो काम वो कर रहे हैं वो उनका टॉपिक है ना। बाकी मुल्क में मुफ्तियाने किराम मौजूद हैं, आपको किसी मसले में कंफ्यूजन है तो आप बड़े बड़े इदारे हैं, दारुल उलूम कुरंगी है, बिन्नूरी टाउन है, जामियतुर रशीद है, आप उन लोगों से राब्ता करें। हजरत डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है उन्होंने कितनी दफा इस बात का इकरार किया है, ऐलान किया है कि भाई उलमा से दीन सीखे, मैंने भी उलमा से सीखा बहुत कुछ, बहुत बार कहते हैं ना उनकी तो सारी स्पीचेस ही उलमा की, बहुत सारी स्पीचेस में उलमा की फजीलत बयान हुई है। तो जो जिसकी फील्ड हो मसला उसी से पूछना चाहिए। तो डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह भी अपनी स्पीचेस में बीसियों दफा ये बात कह चुके हैं कि मैं आलिम मुफ्ती नहीं हूं, मैं कुरान में एक्सपर्ट हूं, उसमें उन्होंने उलमा की तफसीरें ही पढ़ी हैं। तो जो जिसकी फील्ड हो उससे वो चीज सीखें। आगे उन्होंने कह दिया कि ये दुआए कुनूत साबित नहीं है, ये वो वाली साबित है, ये उनकी जाती राय है। उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग को भी कह दिया कि वो हराम है, ये उनकी जाती राय है। असल में इस्लामिक बैंकिंग में आप मुफ्ती तकी साहब को फॉलो करेंगे, जामित रशीद ने भी इस पर बहुत तहकीक की है। हमारा तो इस्लामिक बैंक से कोई लेना एक रुपया भी नहीं मिलता। तो मैं अगर इस्लामिक बैंक को जायज कह रहा हूं तो भाई तहकीक के बाद कह रहा हूं, मेरा तो उसमें कोई दो टके का फायदा नहीं है। बल्कि मैं जब इस्लामिक बैंक में मिजान बैंक में अकाउंट खोलने गया था ना, हमने फतवा दिया कि जायज है, जब मैं अकाउंट खोलने गया इस हुलिये में, उन्होंने कहा तो तालिबान लग रहा है, मुझे अकाउंट ही नहीं खोला उन्होंने, बहुत पुरानी बात है, अकाउंट ही नहीं खोला। और मेरे खिलाफ लोगों के क्लिप सारे से, असल में इनको बैंकों से पैसा मिलता है ना, इसलिए इन्होंने मिजान बैंक को जायज कर दिया, हालांकि हमें अकाउंट नहीं खोलने दे रहे थे वो। तो पाकिस्तानी कौम में प्रोपेगेंडा बहुत है। डॉक्टर साहब अभी आए ना, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मुझे डर ये लग रहा था कि पाकिस्तानी कौम के हत्थे ना चढ़ जाए ये बेचारे, उनकी उर्दू ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो वो कुछ भी ये लफ्ज उन्होंने बोला, वो पाकिस्तानी कौम ने जो उनकी गत बनानी है, तो भाई थोड़ा जर्फ क्या कर लो, बड़ा कर लो। तो डॉक्टर इसरार का जो की जो फील्ड थी उस फील्ड में उनसे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने कुरान के उन मौजूआत को हाईलाइट किया है जो दब गए थे, उन टॉपिक को उन्होंने हाईलाइट किया, फिर तंजीम इस्लामी बनाई, अपना पूरा एक नेटवर्क बिछाया, बहुत से लोग उसके जरिए कुरान से, उस तंजीम के जरिए कुरान से जुड़े हैं। लेकिन उनकी जो फिकही मसाइल में उनकी राय हो, चाहे वो रफुल यदैन का मसला हो, تو بھائی رفع الیدین میں تو امام ابو حنیفہ کی رائے ڈاکٹر اسرار کی رائے سے زیادہ مضبوط ہے. امام شافی کی رائے میں رفع الیدین کرنا تھا, امام حنیفہ کی رائے میں رفع الیدین نہیں کرنا. دونوں کا مقصد قرآن و حدیث کی تحقیق ہے. تو اگر آپ نے رائے کی بات کرنی ہے تو پھر ابو حنیفہ کی رائے کو ہم زیادہ اہمیت دیں گے. اگر دلائل کی بات کرنی ہے تو پھر نہ ڈاکٹر اسرار نہ ابو حنیفہ, پھر تو قرآن و سنت میں آؤ, تو اس پہ آپ کو بہت سارے دلائل مل جائیں گے. جیسے کرنے کے ہیں ایسے ہی نہ کرنے پہ بھی مل جائیں گے. لیکن آپ تعصب کی عینک اتار کے دیکھو, اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے ابھی اسپیچ میں یہی کہا ہے کہ رفع الیدین کرنا نہ کرنا یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں, چاہے حنفی ہو شافی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ان باتوں سے وہ فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں, اور ہمارے ہاں یوٹیوبر انہی باتوں کو لے کے فرقہ واریت کو بڑھانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں. حالانکہ ان کا مقصد یہ کہ حنفی بھی ٹھیک ہیں شافی بھی, انہوں نے کہا میرے ابا شافی تھے, مطلب وہ بھی ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے ابا کے جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ. ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ بھائی سب ٹھیک ہیں, یہ فروئی اختلافات ہیں ان میں سب ٹھیک ہیں. تو جو یہ کہتا ہے نا میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں, رفع الیدین والا ٹھیک ہے نہ کرنے والا غلط, تو ڈاکٹر ذاکر نائک اس پہ رد کر رہے ہیں. اسی طرح جو کہتا ہے نہ کرنے والا ٹھیک کرنے والا غلط, اس پہ رد کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یوٹیوبر انہی کے کلپ کو نکال کے اپنے فیور میں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ بہت ہی کچھ نیگیٹو سوچتی ہے. تو بھائی ان کی رائے میں کرنے والا بھی ٹھیک ہے نہ کرنے والا بھی ٹھیک ہے. میں جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے میری ملیشیا میں دوسری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا میں اتنا بیزار ہوں نا, یہ میں نے کہتے ہیں نماز کا طریقہ ٹی وی میں سکھانا شروع کر دیا. تو پہلے میں نے ایسے کہا کہ رفع الیدین والی نماز, تو اس پہ جو حنفی لوگ ہیں ان کو اعتراض شروع ہو گیا. پھر میں نے بغیر رفع الیدین والی شروع کر دی, تو جو رفع الیدین والے ہیں ان کو اعتراض شروع ہو گیا, کہہ رہے میں نے نماز کا طریقہ سکھانا چھوڑ دیا, یہ سکھاؤں گا تو یہ ہوگا. بھائی تو ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑے مسائل نہیں ہیں, ان میں سب کچھ ٹھیک ہے مارکیٹ میں سب. یہ تو صحابہ میں اختلاف تھا, کچھ رفع الیدین کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے. تو اس سے آگے نکلنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو یہ جو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے بات کی ہے نا, یہ والی دعائے قنوت نہیں ہے, یہ ان کی ذاتی رائے ہے. دونوں دعائے قنوت حدیث سے ثابت ہیں. یہ جو میں خطبے میں پڑھتا ہوں اللہم اہدنا فی من ہدیت, یہ بھی ثابت ہے. کوئی یہ پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں شدت کی اجازت نہیں ہے. تو بینکنگ میں بھی انہوں نے کہا, اسی طرح قومی ترانے میں کہہ دیا کہ کھڑا ہونا شرک ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی ایک غلبہ تھا ان کے اوپر. بعض دفعہ انسان پہ کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے, جیسے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے دل میں مدینہ کی بہت زیادہ محبت تھی, تو ان کی رائے میں مدینہ مکہ سے بھی افضل تھا. حالانکہ دلائل کی دنیا میں دیکھا جائے تو مکہ کی فضیلت مدینہ سے زیادہ ہے. حرم مکی میں 100,000 نمازوں کا ثواب اور مسجد نبی میں 1,000 نمازوں کا ثواب. لیکن امام مالک کے دل میں نبی کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے ان کی رائے میں, تو اب ہم یہ کہیں گے ان کی ذاتی رائے ہے جس کے پیچھے کوئی بری غرض نہیں ہے, کام نبی کی محبت میں ہی ہو رہا ہے نا. تو لیکن جو جمہور کی رائے تھی وہ فالو ہم اسی رائے کو کریں گے. تو اس لیے مسائل کے بارے میں ایک اصول بنا لیں, مفتیان کرام سے پوچھیں تو یہ کنفیوژن کبھی پیدا نہیں ہوگی. چلو میرے بھائی وہ کچھ پوچھنے پہلے وہ ہاتھ انہوں نے کھڑے کیا. ارشاد جی چم. ہاں والد صاحب کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور زندگی میں انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, تو اب اگر ان کو دماغ میں ہوش ہی نہیں ہے تو پھر نماز قضا کرنے کا ان کو نہ گناہ ہوگا نہ وہ نماز ان کے ذمے ہوگی. صحیح ہے, تو جب ذمے ہی نہیں ہے تو پھر فدیہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر وہ ہوش میں ہیں تو پھر نماز ان پر لازم ہے. تو ان کو بتا دیں جس طرح سے پاسبل ہو, بیمار آدمی کی نماز کا کیا طریقہ ہے. پھر بھی چھوٹ جاتی ہے تو قضا پڑھ لیں, توبہ استغفار بھی کریں, یہی ہے بس. اچھا بھائی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں. جی 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 دوبارہ پوچھیں, میں سمجھا نہیں سوال آپ کا. ہاں جی دیکھو, کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا خطیب وائز جس کے بیانات میں لگتا ہو کہ شرک کا عنصر آتا ہو, دیکھیں شرک ایک ایسی چیز ہے، کفر کا فتویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ علماء کا اجماع ہے کہ کسی بات کے، کسی کے کلام کے 100 مطلب نکلتے ہوں، 99 مطلب یہ ہوں کہ یہ کفر ہی کر رہا ہے، لیکن ایک درجے میں اس کی تاویل ممکن ہو، تو علماء کہتے ہیں کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، اس ایک احتمال کو ترجیح دی جائے گی اس کو کفر سے بچانے کے لیے. تو کسی کو کافر قرار دینا آسان کام اسلام میں نہیں. مسلمان کو، کافر کو اسلام میں داخل کرنا بہت آسان ہے، اسلام میں آنے کے بعد اس کو دائرہ اسلام سے نکالنا اسلام میں بہت مشکل ہے. لیکن ہمارے ہاں کام الٹا ہو رہا ہے، کسی کافر کو اسلام میں لانا بہت مشکل ہو گیا، بہت سے مسلمانوں پہ فتوے لگا کے ان کو اسلام سے نکالنا بہت کیا ہو گیا آسان ہو. تو کوئی بھی خطیب اس طرح کی مبہم بات کر رہا ہے تو آپ اس کو کافر قرار نہ دیں. البتہ شریعت میں نماز میں احتیاط ضروری ہے. تو آپ کو اگر شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ مشرک ہے یا نہیں ہے، تو آپ اپنا شک اس سے مل کے دور کر لیں. آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کا نبی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے تو ذرا اس کو ایکسپلین کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ. مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب تھا، تو بھائی علم غیب اس معنی میں تو نبی کے پاس تھا کہ اللہ نے آپ کو بہت سی غیب کی باتیں بتائی ہیں، بہت سی نہیں بھی بتائی ہیں، لیکن کیا اللہ کے برابر علم تھا؟ علم غیب کلی تھا، ہر ہر چیز کا علم تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں کلی تھا. تو پھر آپ مزید پوچھیں کہ کیا کلی کا کیا مطلب، اللہ کو بھی سب کچھ پتا ہے، نبی کو بھی پتا، تو اللہ اور رسول کا علم تو برابر ہو گیا. پھر اگر وہ کہتے ہیں برابر ہو گیا، پھر تو میرے بھائی کوئی تاویل نہیں ہو سکتا. اگر وہ کہیں نہیں اللہ کا علم زیادہ تھا، نبی کا علم اللہ کے علم سے کم تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی بات پہ قائم نہیں ہے، پھر اس کو فیور دیا جائے گا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ پھر جلد بازی نہیں کی جائے. چلو میرے بھائی ایک منٹ، یہ سوال میڈم اکیلے میں ملے ان سے، بولے حیا کے خلاف تھوڑا مسئلہ ہے، تو ان سے بولے چھپڑ میں ملو. استاد جی منت ماننا کیسا ہے؟ منت میں مانے گئے روزے مسلسل. منت ماننا جائز ہے اگر کسی عبادت کی منت ہو، جیسے میرا اللہ نے یہ کام کر دیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا، فلاں جگہ میری شادی ہو گئی تو اتنی رکعتیں نماز پڑھوں گا. باقی ہونے کے بعد تو پھر کہہ رہا ہوگا خامخواہ میں نے منت مان لی. تو اگر کسی نے زبان سے ایسے الفاظ کہے ہیں، دل میں نیت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، چاہے کتنا پکا عزم کے زبان سے یہ الفاظ دہرائے، تو پھر اس پر یہ اس منت کو پورا کرنا لازم ہے. چاہے کتنی نمازیں کتنے روزے کی ہو، سارے کرنے پڑیں گے. لیکن حدیث میں منت ماننے کو پسند نہیں کیا، اس لیے یہ کام نہ کیا کریں. ویسے ہی اللہ سے دعا مانگ لیا کریں. منت ماننے کو پسند کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ ایک طرح سے اللہ کو چیلنج ہے، اے اللہ میں روزے رکھوں گا بشرطے کہ تو میرا یہ والا کام کر دے، نہیں کرے گا تو جاؤ ہم بھی نہیں رکھ رہے روزے. یہی مطلب ہوا نا اس کا، کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ میاں سے بارگیننگ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اے اللہ تو میرا کام کر دے، میں رکھوں، میں تو محتاج ہوں، بس کر دے میرا کام. تبھی حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جو لوگ صدقے کی منت مانتے ہیں نا، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کے ذریعے کنجوسوں کا پیسہ نکالتے ہیں. ویسے کمبختوں کو کبھی صدقے کی توفیق نہیں ملتی، تو اللہ کہتے ہیں اس کا کام اٹکا ہوا ہے، یہ منت مانے گا میں کام کر دوں گا، تو اس بہانے اس کی جیب سے کنجوس سے پیسہ نکلے گا. تو ویسے ہی نکال دیا کرو یار پیسہ. تو منت نہ مانا کریں، کیونکہ بعض دفعہ اتنی گاڑی گاڑی منتیں مان لیتے ہیں، وہ زندگی بھر کے لیے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. اور منت کا پورا کرنا واجب ہے، منت کو پورا نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ کام نہ کیا کریں، ویسے ہی اللہ سے دعا مانگ لیا کریں، اور جب کام ہو جائے تو خود اپنی خوشی سے جو صدقہ خیرات ہو، جو رکعت نمازیں ہوں، جو روزے ہوں، شکرانے کے کر لیا کریں. سمجھتے ہو جی میرے بھائی؟ بس دو سوال اور لے لیتے ہیں. جی ہاں، جب ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ قبول ہونے کی کوئی نشانی؟ دیکھو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ توبہ جب انسان قبول کرتا ہے نا، دل ہلکا ہو جاتا ہے. جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو دل کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا. تبھی قرآن کہتا ہے یجید اللہ غفور الرحیم، عجیب الفاظ ہے قرآن کے. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جو بھی اپنی جان سے ظلم کرے گا یا کوئی گناہ کرے گا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے گا، یجید اللہ غفور الرحیم، اللہ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی پائے گا. اتنی مزے کی آیت ہے نا یہ, اتنی مزے کی آیت. کوئی چار لڈو کھا لینا اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اللہ کی قسم اس آیت کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ. دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے جو گناہ کر دے پھر وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا, یہ بھی ہو سکتا تھا نا. اللہ نے کہا نا معاف کرنا کے لفظ نہیں, یجد اللہ غفور الرحیم, وہ اللہ کو پائے گا, محسوس کرے گا کہ واقعی اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. اس کی مثال ایسے ہے, آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, اللہ نہ کرے آپ نے مجھ سے مانگ لیے, کیونکہ میں بعض دفعہ مثال دیتا ہوں تو لوگ پھر کہتے ہیں اچھا آپ قرضے بھی دیتے ہیں لوگوں کو, اللہ نہ کرے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ نے مجھ سے مانگ لیے, اور اتفاق سے میں بڑے جوش میں تھا, صحابت اتفاق سے جوش مار رہی تھی. تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے بھائی اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے میرے گھر آنا میں تمہیں پیسے دے دوں گا, ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ موٹیویشن نہیں ملتی. ایک اسٹائل یہ ہے بھائی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو جب ضرورت پڑے میرے گھر آنا, جب تم آؤ گے بیل بجاؤ گے تو تم ایک سیٹھ اور سخی کو اپنے سامنے پاؤ گے, تمہیں پتا چلے گا کسی بندے سے ملاقات ہوئی ہے. کر نہیں لینا خدا کے لیے ایسا چیک کرنے کے لیے, مثال دے رہا ہوں میں. یہ اسٹائل کیا ہوتا ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے, ابے جب ضرورت ہو آنا, گھبرانا نہیں, جب مانگے گا نا پتا چلے گا کسی بندے سے ملاقات ہوئی ہے, کسی سیٹھ سے ملاقات ہوئی ہے. تو اللہ نے کہا جس سے گناہ ہو گیا وہ اگر توبہ استغفار کرتا ہے, تو اللہ نے یہ نہیں اس آیت میں کہا کہ میں معاف کر دوں گا, نہ اللہ کہتے ہیں وہ محسوس کرے گا پائے گا کہ جس کے سامنے اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں وہ معاف کرنے والا نہیں بلکہ انتہائی معاف کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. یجد اللہ, پائے گا وہ. تو یہ محسوس اکثر ہو جاتا ہے لیکن ہمیں اس محسوس کے پیچھے پڑنا نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے, اپنا کام, گناہ ہو گیا بس گڑ گڑا کے توبہ کر کے اس کو بھول جائیں. اب یہ نہیں کہ محسوس چیک کرتے رہیں کسی کے محسوس ہو رہی ہے, وہمی بن جاتا ہے انسان ان چیزوں سے. تو وہم سے بچانا ہے اپنے آپ کو. آپ کی ذمہ داری تھی گڑ گڑا کے توبہ کر لینا, توبہ کر لیا کر لی, اب اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ. کافی ٹائم ہو گیا, نیکسٹ ٹائم ملیں گے انشاءاللہ, پھر ملیں گے.